بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھ لیں بابا زبر. بسم اللہ علی محمد علی محمد معجل فرج. عزیزان گرامی، عشر محرم الحرام کی یہ آخری مجلس جو زیارت کی مجلس کہلاتی ہے، ہمارے سلسلہ گفتگو کا کنکلوژن ہے، اور اس ایک مجلس میں باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مجلس کے اختتام پہ تھوڑی دیر کے لیے نوحہ ہے، پھر مغرب کا وقت ہے، تو ایک محدود وقت ہے، اس کے اندر میں صرف چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو اس موضوع پہ تفصیلی بات کریں گے. میں نے اپنی پچھلی مجلس میں یہ کہا تھا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جسے آپ ایک کمیونٹی ریلیجن کہہ سکتے ہیں. یہ اجتماعی دین ہے. اسلام کا مزاج اور اسلام کی تعلیمات، اسلام کی اقدار، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں اور توجہ سے آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس دین پہ اگر کوئی مکمل طور پہ اور بہترین طریقے سے اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ صرف اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ ایک اچھی اسٹیبلشڈ، وائبرنٹ، ریسورسفل اور بڑی اچھی اسپرٹ کی حامل کمیونٹی میں رہتا ہو. یہ میں نے ساتھ میں ایڈجیکٹیو سارے لگا دیے، بہت سارے، جس سے تھوڑا سا نسخہ کھمبر سم ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب ضروری ہیں. ان سب خوبیوں کی حامل اگر کوئی کمیونٹی ہو اور اس میں کوئی انسان رہتا ہو اور پھر اس کے اندر ولنگنیس بھی ہو، خواہش بھی ہو کہ وہ اسلام کو سیریسلی لے اور اس پہ پریکٹس کرنا چاہے، تو پھر ایک ایسی کمیونٹی کے اندر وہ اسلام پہ پریکٹس کر سکتا ہے، ورنہ قدم قدم پہ اس کا عذر یہی ہوگا کہ جی یہاں پہ کیا کریں، یہاں مسجد نہیں ہے، یہاں کوئی سینٹر نہیں ہے، یہاں سنڈے اسکول نہیں ہے، یہاں کوئی عالم نہیں ہے، یہاں پہ میت کو غسل دینے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ وہ نہیں ہے. نتیجہ تن پھر وہ بہت سارے اس کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ اسے آؤٹ آف وے جا کے پریکٹس کرنا پڑے گی اپنے جو اس کے واجبات ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کے مستحبات ہیں. چونکہ اسلام بنیادی طور پہ دیکھیے شروع ہوا تھا، ایک تو یہ ہے کہ شروع سے ہمارا دین اسلام ہے، ہر نبی دین اسلام لایا، ہر نبی اسلام کا نبی تھا، لیکن اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو اسلام شروع ہوا تھا ام القرآن مکہ سے، اور مکہ جو ہے اس پورے ریجن کی سب سے بڑی سٹی تھی. مکہ جو ہے وہ اس پورے جزیرہ نمائے عرب کا سینٹر تھا، ہب تھا اور سب سے بڑا شہر تھا جہاں پہ اسلام کی شروعات ہوئی. اور پھر اگر پیغمبر کو مجبوراً وہاں سے نکلنا بھی پڑا تو پیغمبر کسی دیہات میں نہیں گئے، کسی کوچہ کریا میں نہیں گئے. مدینہ کے بعد دو ہی چوائسیز تھے، یا طائف تھا، مکہ کے بعد دو ہی چوائسیز تھیں بڑی اس ایریا میں، یا طائف اور یا مدینہ. طائف میں حالات مناسب نہیں تھے، وہ قصہ سارا آپ سن، اگر آپ کی معلومات ہیں تاریخ کی تو پیغمبر ایک دن طائف گئے تھے اور جو حشر پیغمبر کا ہوا تھا اور جس صورتحال سے پیغمبر کا واسطہ پڑا اور پھر پیغمبر پلٹ کے واپس آئے، لہو لہان تھے، پیغمبر واز بلیڈنگ کہ جب وہ واپس آئے طائف سے، تو لے دے کے چوائس دوسری مدینہ تھی، چونکہ مدینہ میں کچھ لوگ تھے جن کے ساتھ کمیونٹی بن سکتی تھی. تو پیغمبر مدینہ میں گئے اور سب سے پہلا کام پیغمبر نے یہ کیا کہ وہاں پہ اپنی کمیونٹی کو اسٹیبلش کیا. وہاں پہ دو دفعہ برادرہڈ کا فارمل جو ہے وہ ایکسرسائز ہوئی، عقد مواخات جسے کہا جاتا ہے. مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا، اوس اور خزرج کے درمیان صلح کروائی. پھر وہاں پہ جو اہل کتاب کی کمیونٹی رہتی تھی، جیوش زیادہ ڈومینیشن ان کا تھا، ان کے ساتھ پیس ٹریٹی کی، ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا کو ایگزسٹنس کا. یہ سب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر وہاں پر ایک کمیونٹی اپنی اسٹیبلش کر رہے تھے اور اس کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے، اس کو لیڈ کرنے کے لیے، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے اور اس کی ساری دینی اور قومی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیغمبر نے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی موجود ہے، مسجد نبوی کے نام سے. اور پھر کمیونٹی جو ہے وہ مسجد کے آس پاس مزید کلوسلی وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. اور وہ مدینہ جس کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی پیغمبر کے وہاں جانے کے بعد اور اسلام کے پھیلنے کے بعد، مدینہ ریپڈلی مدینہ کے اندر گروتھ ہوئی نمبرز کی. چونکہ اب ہوتا یہ تھا کہ جو بھی ایریا میں مسلمان ہوتا تھا، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ ہجرت کر کے مدینہ ہی آ جاتے تھے اور ایک حد تک ان کو ریکمینڈ بھی کیا جاتا تھا کہ اگر ہو سکے، چونکہ وہاں پہ جہاں تم رہ رہے ہو وہاں پہ تم تک قرآن پہنچانا، تم تک اسلام کی تازہ بتازہ تعلیمات پہنچانا، تمہیں پروٹیکٹ کرنا، تمہیں سرو کرنا، تمہیں گائیڈ کرنا، اسلام کی وہ جو تعلیمات ہیں ان سے پوری طرح سے آشنا کرنا، وہ بڑا مشکل کام تھا. پیغمبر کے پاس کوئی سینکڑوں ہزاروں لوگ 24 آورز کے لیے والنٹیئر یا امپلائیز نہیں تھے، اور ہر روز نئی سے نئی آیتیں نازل ہوتی تھیں، نئے سے نئے احکام آتے تھے، نئی سے نئی رولنگز آتی تھیں. اور وہ جہاں جہاں لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہاں پہ وہ بہت چھوٹی مائنورٹی میں ہوتے تھے، تعداد بہت کم ہوتی تھی، تو ان کو مشرکین بھی تنگ کرتے تھے، خاندان والے بھی ان کی جان کو آ جاتے تھے. تو وہاں پہ سیفٹی کے مسائل بھی تھے، سیکیورٹی کے مسائل بھی تھے، وہاں پہ وہ لیک آف نالج بھی تھی، لیک آف گائیڈنس بھی تھی، لیک آف لیڈرشپ بھی تھی. تو ایک ہی صورت تھی کہ یہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، جتنے بھی آ سکتے ہیں وہ مدینہ میں آتے رہیں، اور وہ مدینہ میں ہجرت کر کے آتے رہے. اور صرف وہی لوگ مہاجر نہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، بلکہ آس پاس کے قبائل سے، آس پاس کے دیہاتوں سے، آس پاس کے دوسرے شہروں سے، اور پھر آخر تک مکہ سے بھی جو جو مسلمان ہوتا جاتا وہ ہجرت کر کے مدینہ آتا جاتا، اور یہ برابر سلسلہ جاری رہا. تو تو یہ سب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پیغمبر نے باقاعدہ یعنی شعوری طور پر ایک پلان کے تحت ایک پروگرام کے تحت لوگوں کو ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے ایک جگہ پر ان کو بسایا تاکہ ایک پاورفل ریسورسفل مضبوط کمیونٹی وہ اسٹیبلش کر سکیں جو اسلام کا مرکز بنے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جتنی ضروریات ہیں قوم کمیونٹی کی وہ اس بڑی کمیونٹی سے پوری ہو سکتی ہیں. لشکر وہیں سے بنتا تھا, ٹیچرز وہیں سے بنتے تھے, فنڈز وہاں سے اکٹھے ہوتے تھے, اور جو کچھ تھا وہ اس لیے کہ سائزیبل کمیونٹی تھی. تو بہرحال پیغمبر اکرم نے اپنی ساری زندگی میں اس کمیونٹی کو اسٹیبلش کیا. پھر آہستہ آہستہ بعد میں جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس کوشش کو جاری رکھا اپنے اپنے انداز میں. ہمارے آئمہ نے امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکری تک علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئمہ کا بھی بڑی حد تک, اچھا یہ آن اب ہوا ہے, اب تک ہم اس کے بغیر ہی پڑھ رہے تھے, آپ نے بھی توجہ نہیں فرمائی. اچھا 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 چلے. تو آئمہ نے ہماری جو معلومات ہیں ان کے مطابق جیسے پیغمبر, ہر پیغمبر نے اپنی امت بنائی, امت یعنی کمیونٹی, اس کمیونٹی کو اسٹیبلش کیا, تو پیغمبر پہلے کمیونٹی بلڈر اور کمیونٹی آرگنائزر تھے اور کمیونٹی لیڈر تھے. پھر یہی سلسلہ آئمہ کا رہا ہے. آئمہ ہمارے کمیونٹی کے بلڈرز تھے, ہماری کمیونٹی کے کمیونٹی آرگنائزرز تھے, اور ہماری کمیونٹی کے ٹیچرز تھے اور ریسورس تھے. سب سے بڑا روحانیت کا بھی, علم کا بھی, ہدایت کا بھی, اور ہر شعبے کا. جہاں جہاں امام رہے وہ جگہ مرکز بنتی چلی گئی, یا اگر امام نے کسی جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں جاؤ تو وہ جگہ مرکز بنتی گئیں, اور دنیا نے حسین کو لا کے ایک صحرا میں اس لیے شہید کیا تھا کہ یہاں تو حسین کی قبر اس صحرا میں گم ہو جائے گی, یہ تو کوئی شہر نہیں ہے, یہ تو ویرانہ ہے. تو ویرانے میں شہروں سے دور یہاں پہ جو واردات ہوگی اس کا علم کسے ہوگا, اور حسین کی قبر کا نام و نشان تک نہ رہے گا. اب یہ اس خون ناحق کی کرامت ہے کہ جہاں پہ یہ گرا وہاں پہ ایک قبر نہیں بلکہ ایک اتنا بڑا شہر بن گیا. اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے امام, مشہد کیا تھا, جہاں پہ مشہد پہ اب امام دفن ہیں, یہ توس, یہ شکارگاہ تھی, یہاں پہ شکار پہ آتے تھے ہارون اور مامون اور یہ لوگ, یہ کوئی شہر نہیں تھا. جس شہر میں امام رضا کو بلایا گیا تھا وہ تو مرو تھا جو کہ آج کے ترکمنستان میں ہے, وہ اس ایریا میں, ایران میں ہے ہی نہیں وہ جگہ, وہ بہت بڑا شہر تھا اور وہ آج کے ترکمنستان میں پڑتا ہے. شکار کا یہ ایریا تھا, ویرانہ تھا, جنگل تھا, لیکن علی ابن موسیٰ الرضا کی قبر نے اس کو مشہد مقدس بنا دیا. اور یہی حال کاظمین کا ہے, یہی حال سامرہ کا ہے. جہاں جہاں ہمارے آئمہ میں سے کسی کو بھی جس طرح بھی لے کے گئے اور وہاں پہ دفن کیا, وہاں پہ شہر آباد ہو گئے, وہاں پہ وہ مراکز بن گئے, اور پھر مومنین کو ریکمینڈ کیا گیا کہ ان شہروں میں چل کے آباد ہو, ان شہروں میں چل کے آباد ہو تاکہ نمبرز ہوں, اور پھر سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا دفاع کریں, ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, اور دشمن کے شر سے بھی محفوظ رہیں اور خود بھی ایک سائزیبل کمیونٹی ہو جس کے پاس سارے ریسورسز ہوں. تو ہماری کمیونٹیز جو ہیں اگر تاریخ پڑھیں تشیعوں کی تو ہمارے پاکٹس تھے مختلف جگہوں پہ, سبزوار تھا, ساوا تھا, اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیجئے قم تھا, یہ پرانے زمانے کے ہیں سبزوار, اور اسی طرح سے کوفہ اور جو ہے مختلف شہر. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ آپ جب اسٹیبلشڈ کمیونٹیز میں ہوتے ہیں اور بڑی اور ریسورسفل کمیونٹیز میں, تو آپ اپنے دین پر عمل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس رول ماڈلز ہوتے ہیں جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں, آپ کے پاس بہت نالجیبل لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, اور جو کمیونٹی سروسز ہیں وہ بھی آپ کو سب وہاں پہ ملتی ہیں. تو اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پہ کمیونٹی کا دین ہے, یہ منکس کا دین نہیں ہے کہ جو غاروں میں رہ کے اس پہ عمل کیا جا سکے. اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو اور پھیلا کے بتاتا, اور تفصیل سے بتاتا کہ کمیونٹی کی ضرورت کیوں ہے اور کمیونٹی کے فائدے کتنے ہیں. لیکن اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں, ایک صلوات پڑھیے باوازے والا. اب یہ تو طے ہو گیا کہ کمیونٹی ہماری نیڈ ہے, اٹس نیسیسٹی, لیکن کمیونٹی کو اسٹیبلش کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور کمیونٹی کو لیڈ کرنا اور رن کرنا اس سے مشکل ہوتا ہے. لہذا ہمارے آئمہ کی تعلیمات آپ پڑھ کے دیکھیے, آلموسٹ ہاف آف دیئر ٹائم اینڈ ایفرٹس جو آئمہ کی ہیں وہ کمیونٹی میں پیس رکھنے کے لیے, کمیونٹی کو جوڑ کے رکھنے کے لیے, کمیونٹی میں لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے فرائض بتانے میں اور کمیونٹی کو انسپائر کرنے میں آئمہ کو وقت صرف کرنا پڑا, ٹائم صرف کرنا پڑا کہ کمیونٹی کو یہ بتائیں کہ دیکھو جب رہو تو اس طرح سے رہو مل جل کے کہ جیسے آل محمد کے ماننے والوں کو رہنا چاہیے. اور اس کے لیے آئمہ نے بڑا وقت دیا ہے, خود پہلے پیغمبر نے بڑا وقت دیا مدینہ کے اندر. اب یہ ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے, اس کے اوپر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے کہ پیغمبر نے ایز اے کمیونٹی لیڈر مدینہ کے اندر کیسے میک شور کیا کہ ہارمنی رہے اوس اور خزرج کے درمیان, مہاجر اور انصار کے درمیان. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ قبائلی ٹرائبل اور قبائلی معاشرہ تھا, اور ذرا ذرا بات پہ لوگ لڑنے جھگڑنے مرنے اور مرنے پہ تیار ہو جاتے تھے, اور ہر چیز میں وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر اس قبیلے کے پاس یہ آنر گیا ہے تو ہمارے قبیلے میں بھی آنا چاہیے, اگر ان کے قبیلے کے آدمی کو یہ لقب ملا ہے تو ہمارے قبیلے کے آدمی کو بھی یہ لقب ملنا چاہیے, اگر اس کمیٹی میں اس قبیلے کا آدمی آیا ہے تو ہمارے قبیلے کا آدمی بھی اس کمیٹی میں ہونا چاہیے. تو اتنا جھنجٹ تھا, یہ پیغمبر ہی کر سکتے تھے. اگر آپ پیغمبر کی لیڈرشپ پڑھ کے دیکھیں اور پیغمبر کی سیرت دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہی وڈ میک شور کہ کبھی کسی ٹرائب کو, کسی قبیلے کو, کسی گروپ کو, سوسائٹی کے کسی سیگمنٹ کو یہ احساس نہ ہو کہ اسے مارجنلائز کر دیا گیا ہے یا اس کو جو ہے اس کے اندر ریپریزنٹیشن نہیں دی گئی ہے اور چند لوگوں کا اس کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے کمیونٹی کے اوپر اور کمیونٹی کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر. پیغمبر نے ہر جگہ پر, ہر کمیٹی بناتے وقت, ہر نمائندگی دیتے وقت جو کام بھی کیا تو ان سب کو نمائندگی دی, اس کے باوجود جھگڑے ہو جاتے تھے. پیغمبر کا آدھا ٹائم اپنے صحابہ میں صلح کرواتے کرواتے گزرتا تھا, لڑ پڑتے تھے آپس میں, جھگڑا کر دیتے تھے, پھر ان میں پیس کروانا, ان کو سمجھانا بجھانا, اس میں پیغمبر کا بڑا وقت جاتا تھا. یہی صورتحال آئمہ کی بھی تھی. آئمہ تو کے لیے زیادہ مشکل اس لیے تھی کہ آئمہ کوفہ میں تو نہیں رہتے تھے, آئمہ تو رہتے تھے مدینہ میں, اور میجورٹی آف شیعہ یوز ٹو لیو ان کوفہ عراق, تو دور بھی رہتے تھے, शिया, इसीलिए आमतौर पर शियों में सर फटोल जो है आपस में वो ज्यादा रही है, और शियों के अंदर फिरके बने, शियों के अंदर डिवीजन्स हुई, शियों के अंदर डिफरेंट सेक्ट्स बने, शियों के अंदर मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स पैदा हुई। उसकी एक वजह यह थी कि शिया रहते थे दूर, या शिया अगर वहां रहते थे तो इमाम को वो हुकूमत बिल जबर मजबूर करके वो ले जाती थी अपने कैपिटल में और उसको हाउस अरेस्ट कर देती थी इमाम को। मैनी टाइम आवर इमाम्स वर इन हाउस अरेस्ट या एग्जाइल में थे या अंडर सर्वेलेंस थे कैपिटल सिटीज में, और आइम्मा जो है उनके पास उनको वक्त नहीं दिया जाता था और इजाजत नहीं दी जाती थी कि वो प्रैक्टिकली ऑन डेली बेसिस कम्युनिटी के जो अफेयर्स हैं वो उनके दरमियान इंटरफेयर कर सकें या उनको लीड कर सकें या गाइड कर सकें। तो आइम्मा को इसलिए सहारा लेना पड़ा नुमाइंदों का, रिप्रेजेंटेटिव्स का, वकीलों का, ये जो अपने उलमा को वकील बनाया, कुछ कम्युनिटी लीडर्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया डिफरेंट लोकेशंस पे, उनको इजाजत दी, उनको फंड्स इकट्ठा करने की इजाजत दी, फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की इजाजत दी, उनको फतवा देने की इजाजत दी। उनके जरिए से आइम्मा कम्युनिटीज को लीड करते थे, गाइड करते थे। और फिर इसके बावजूद जब इमाम हज पे आते तो अराफात या मिना में बाकायदा कैंप लगता और लोग आके अपने मसाइल पेश करते, और आइम्मा जो है वहां पर शियों को जो सबसे बड़ी नसीहत किया करते थे कि तुम पहली तादाद में थोड़े हो और आपस में लड़ा ना करो, आपस में झगड़े ना किया करो, एक दूसरे की टांग मत खींचा करो, तुम सब जो है वो हमारे लिए हमारे बच्चों की तरह हो, तुम हमारी फैमिली हो, तुम हमारी हमारे लिए इज्जत और आबरू का बायस हो। हमारे शियों जहां पे भी रहो इतनी अच्छी तरीके से, इतने अच्छे तरीके से रहो कि उससे हमारी इज्जत और आबरू में इजाफा हो, लोग कहें कि ये जाफर सादिक के मानने वाले हैं, ये मोहम्मद बाकिर के मानने वाले हैं, ये जैनुल आबिदीन के मानने वाले हैं और ये अली के शिया है। शेख सदूक ने एक किताब लिखी है सिफात शिया के नाम से, इसका उर्दू में तर्जमा हो चुका है, मेरा ख्याल है अंग्रेजी में तर्जमा भी हो चुका होगा, सिफात शिया। इस किताब को आप उठा के देखिए, शेख सदूक ने इसमें सारी वो हदीसें इकट्ठी की हैं जो आइम्मा ने शियों को डिस्क्राइब करने में बयान की हैं कि शिया क्या कैसा होना चाहिए, शिया आले मोहम्मद कौन है। सिर्फ बाई क्लेम एक आदमी शिया हो जाता है कि हाँ मैं शिया हूं, उसने क्लेम कर दिया और वो शिया हो गया। मौला फरमाते हैं सिर्फ क्लेम से कोई शिया नहीं होता, शिया के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ क्वालिटीज हैं, शिया के लिए कुछ तालीमात हैं, कोई स्टैंडर्ड्स हैं, इन उन पे जो पूरा उतरता है मौला फरमाते हैं वो हमारा शिया है, और जो इन पे पूरा नहीं उतरता वो सब कुछ हो सकता है मगर हमारा शिया नहीं। और वो सारी हदीसें आप पढ़ के देखें तो उन हदीसों में ज्यादातर जो चीज आप देखते हैं ना कि सबसे ज्यादा क्या डिस्कस हुई है, वो यूनिटी, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो को एग्जिस्टेंस है, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे को अपना भाई समझना है। आइम्मा ने लफ्ज दोस्त का इस्तेमाल नहीं किया, भाई का इस्तेमाल किया कि तुम दोस्त नहीं हो एक दूसरे के, फ्रेंड्स नहीं हो, तुम एक दूसरे के भाई हो, और तुम बीइंग शिया जो तुम्हारा हक बनता है एक दूसरे के ऊपर, ये उस हक से ज्यादा है कि जो बायोलॉजिकल ब्रदर बनने से एक दूसरे का होता है, इसलिए कि ही इज योर ब्रदर इन योर फादर और ये तुम्हारा ब्रदर इन इमाम है, तो बताओ जो फादर की वजह से भाई है उसका हक ज्यादा है या जो अल्लाह रसूल और इमाम की वजह से तुम्हारा भाई है उसका हक ज्यादा है। उसका तुम्हारा तो सिर्फ बाप एक है, तुम्हारा रिश्ता यह है कि तुम्हारा बाप एक है, लेकिन यहां तुम्हारा खुदा एक है, रसूल एक है, फिर तुम्हारा इमाम एक है। تو جب یہ ہے تو اس کا حق زیادہ ہے، اور اس کو بالکل ویسے ہی سمجھو جیسے تمہارا حقیقی بھائی ہے. اور پھر کمیونٹی کے اندر جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کمیونٹی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، کمیونٹی میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس ان کے سلسلے میں آئمہ نے کچھ تعلیمات دی ہیں ہم لوگوں کو. اب بالکل وقت نہیں رہا، میں آج اگر اپنے سینٹر میں ہوتا یا کسی اور سینٹر میں ہوتا یا وہاں پر مجلس نماز کے بعد ہوتی تو آج میں نے 1.5 گھنٹے کی مجلس پڑھنی تھی. صلوات پڑھیے بابا آواز والا. لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ گھڑی آپ کے سامنے رکھی ہوئی، تو میں جلدی سے بس ایک دو روایتیں پڑھ کے باقی سارا کاغذ واپس جیب میں ڈال لوں گا. تو لیکن ایک حدیث ہے جو صفات الشیعہ میں شیخ صدوق نے لکھی ہے، اور یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. راوی کا نام ہے محمد بن عجلان. محمد بن عجلان کہتا ہے قال کنت مع ابی عبداللہ، میں چھٹے امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. فدخل رجل فسلم، ایک آدمی آیا محفل میں داخل ہوا مولا کی خدمت میں اور اس نے سلام کیا. فسألہ کیف من خلفت من اخوانک، امام نے ایز اے لیڈر پہلا سوال جو اس سے پوچھا وہ یہ پوچھا کہ بتاؤ یہ جن لوگوں سے تم آئے ہو، جو تم پیچھے بھائی چھوڑ آئے ہو، یعنی جس کمیونٹی سے آئے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ اس کے لوگ کیسے ہیں، ذرا ڈسکرائب کرو وہاں کے حالات کیسے ہیں، لوگوں کے حال احوال کیا ہیں، مجھے بتاؤ کہ ان لوگوں کے حال احوال اور مزاج اور طور طریقے کیا ہیں. راوی کہتا ہے محمد بن عجلان فاحسن الصناء وزکا واطرا، یہ آدمی جو آیا تھا باہر سے اس نے بڑی تعریف کی اپنے ان بھائیوں کی، اپنی کمیونٹی کی، کہ قبلہ بہت اچھی کمیونٹی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں. وزکا، اور ان کی پاکیزگی بیان کی، بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے مقدس ہیں. وہ اطرا، اطرا عربی میں کہتے ہیں ایگزیجریٹ کرنے کو، بڑا لمبا چوڑا کر کے اپنی کمیونٹی کا قصیدہ پڑھا کہ میری کمیونٹی جہاں سے میں آیا ہوں اٹ از دا بیسٹ آف بیسٹ، بڑے اچھے لوگ ہماری کمیونٹی میں رہتے ہیں، اور زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے. فقال علیہ السلام، فقال له علیہ السلام، اب مولا نے اس کی تقریر سننے کے بعد، اس کا قصیدہ سننے کے بعد، اس کی اپنی کمیونٹی کی تعریف سننے کے بعد ایک سوال پوچھا، کہا یہ ٹھیک اپنی جگہ پہ، مجھے یہ بتاؤ کیف عیادت اغنیائہم لفقرائہم، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کمیونٹی میں اگر کوئی فقیر اور غریب آدمی بیمار ہو جائے تو تمہاری کمیونٹی کے جو امیر لوگ ہیں وہ اس کی عیادت کرنے اس کے گھر جاتے ہیں یا نہیں جاتے. اب اس سے اندازہ فرمائیے کہ آپ کے امام کی نظر میں کس چیز کی امپورٹنس ہے. اس نے کہا جی بڑے نمازی ہیں، ماشاءاللہ جماعت ہوتی ہے، وہ جناب ہر روز دعا ہوتی ہے، آج کا ہوتا تو کہتا تبرک بھی بڑھتا ہے، چائے بھی ہوتی ہے سب کے لیے، اور بڑا انتظام ہوتا ہے، بڑا خرچ ہوتا ہے، کمیونٹی یہ بہت یہ سب کچھ کرتی ہے. مولا نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ باتیں اپنی جگہ پر، اگر کوئی بیچارہ غریب میرا ماننے والا اس کمیونٹی میں بیمار ہو جائے تو تمہاری کمیونٹی کے جو امیر لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، کیا یہ اس کی عیادت کو جاتے ہیں؟ قال قلیلا، کا مولا سچی بات یہ ہے کہ ایسا کم ہی ہوتا ہے، غریب آدمی کو کون جاتا ہے پوچھنے کے لیے اگر وہ بیچارہ بیمار پڑ جائے، اس کے گھر جا کے اس کا حال پوچھیں، کا قلیلا ہوتا ہوا کم ہوتا ہے. کا قال کیف مواصلت اغنیائہم لفقرائہم فی ذات ایدیہم، کا چلیں مال مطال میں کیسے ہیں آپ کے لوگ، کہ یہ جو امیر کبیر لوگ ہیں اللہ نے ان کو بہت دے رکھا ہے، وہ فقیروں اور غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کیا شیئر کرتے ہیں اپنی دولت ان کے ساتھ، اللہ has given them so much. تو اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے فنڈز کو جو ان کے پاس ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ. اب جب دوسرا سوال سنا تو ناک آؤٹ ہو گیا، کہنے لگا فقال انک تذکر اخلاقم ما ہی فی من عندنا. مولا آپ تو کوئی ایسی ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں نہیں ہے، آپ جو کچھ پوچھ رہے ہیں ہمارے ہاں جماعت بڑی ہے، لوگ بڑے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اب سنیے مولا کا کامنٹ، قال علیہ السلام فکیف یزعم ہؤلاء انہم شیعتنا. مولا فرماتے ہیں پھر یہ لوگ کیسے خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں؟ ہاؤ کین دے کلیم، ہاؤ کین دے تھنک دیٹ دے بلانگ ٹو اس اینڈ دے آر اور شیعہ وتھ دس کیریکٹر اینڈ وتھ دس بہیویئر؟ ان ادر ورڈز امام از ڈس اوننگ دیم. And Imam is saying that if they are not doing this, then I'm not concerned about how many of them come in masjid and how many of come in Kabristan. But if they are not doing this, then they have no right to claim that they are our Shias. میرا خیال ہے کہ اگر میں دوسری، میں نے کوئی حدیث آپ، میں بہت کچھ لایا تھا، اگر میں کچھ اور چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا تو میری آج جو ہے نشامت آ جائے گی اور ٹائم جو ہے صرف چار منٹ باقی رہ گئے. ایک صلوات پڑھیے بابا زبان. آج 11 محرم تھی، شام پڑ گئی ہے، 11 محرم کا دن آپ نے تاریخی کتابوں میں پڑھا ہوگا اگر آپ کا مطالعہ ہے، ورنہ ذاکرین سے سنا ہوگا کہ عاشورہ کے بعد شام غریباں کے مصائب آپ سن چکے. 11 تاریخ کو عمر سعد نے اپنے، اس کے جتنے سپاہی مارے گئے تھے ان سب کے لاشوں کو اکٹھا کیا، ان پہ نماز جنازہ پڑھی اور ان کو غسل و کفن دیا اور ان کو وہاں پر دفن کیا. اور یہ جو اہل بیت اور ان کے آوان و انصار کی میتیں تھیں، جو ان کے بدن تھے، ان کو ویسا ہی چھوڑا دھوپ کے اندر اور کوفہ جانے کی تیاری کر لی. شہداء کے سر کاٹ کے جو اہم لوگوں کے سر تھے وہ تو اس نے عاشور والے دن ہی رات کو بھیج دیے تھے، باقی اس نے آج کے دن لیے. اور آج کے دن اس نے پچھلے ٹائم قافلے کو تیار کیا کہ آپ قیدی بن چکے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوفہ جائیں گے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ بیویوں کو اور بچوں کو چل کے رسیوں کے ساتھ باندھا گیا، اور روایتوں میں یہاں تک بھی ہے کہ ہاتھ یوں آگے نہیں باندھے گئے بلکہ پسے گردن باندھے گئے تھے، اور رسیوں میں بیویوں کے ہاتھ باندھے گئے، بچوں کے ہاتھ باندھے گئے، پھر ان کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا. اور امام سجاد چونکہ بیمار تھے، بخار کے عالم میں تھے اور ٹک کے ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، گر جاتے تھے، تو امام کو اونٹ پہ بٹھا کے ان کے پیروں کو نیچے سے، اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا امام کو، اور امام کے گلے میں ایک توک بھی پہنا دیا گیا، ہاتھ باندھ دیے گئے اور پیر جو ہیں اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے باندھ دیے گئے. اب ان کو جب کوفہ لے جانے لگے نا تو بیبیوں نے دعائی دی، کہا کہ دیکھو ہم اپنے وارثوں سے ودا نہیں کر سکی ہیں، اگر ہمیں لے کے جانا ہے تو ہمیں وہاں سے لے کے جاؤ جہاں پہ مقتل ہے، تاکہ جاتے جاتے ہم اپنے وارثوں کو سلام کرتی جائیں، ہم اپنے شہیدوں کو ایک مرتبہ ودا کرتی جائیں. خیر انہوں نے اس طرف کا راستہ اختیار کیا، اور جیسے ہی یہ اونٹ پہنچے نا مقتل میں، کوئی عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ بیبیوں نے اونٹوں پر سے زمین پہ گرنا شروع کر دیا، بیبیاں گریں، بچے گرے اور اونٹوں سے سارے کے سارے نیچے آ گئے. مقتل میں آ کے سارے جو ہے شہداء کے لاشوں کو جل کے سلام کرنے لگے، ایک ایک لاش کے پاس گئے اس کو سلام کرنے لگے۔ جناب زینب آتی ہیں تلاش کرتے کرتے ایک لاش کے پاس، ایک بدن کے ساتھ جس کا سر کٹا ہوا تھا اور جس کا لباس بھی بڑی حد تک جسم سے جا چکا تھا، اس کے پاس بیٹھ گئی، توجہ سے دیکھا، پھر اس پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ انت اخی حسین۔ لاش سر سے پہچانی جاتی ہے یا لباس سے پہچانی جاتی ہے، مگر جہاں نہ سر ہو اور نہ لباس ہو تو وہ لاش کیسے پہچانی جائے؟ اور جس کے اوپر گھوڑے دوڑ چکے ہوں، جو لاش گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہو چکی ہو، اگر اس کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ آئیں، آ کے بوسہ لینا چاہا، کہا بھیا میں آپ کے جسم میں ہر جگہ پہ تیر لگے ہوئے، آپ کے جسم پہ ہر جگہ پہ زخم لگا ہوا ہے، میں بوسہ لوں تو کیسے لوں؟ بھیا میں آپ کے جسم کا بوسہ لینا چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ کی طرف رخ کیا، کہا نانا آپ پہ تو اللہ کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور آئیے ذرا دیکھیے یہ آپ کے حسین ہیں، یہ خون میں لتپت یہاں پہ پڑے ہیں، ان کا سر یہاں نہیں ہے، بھیج دیا گیا ہے، اور جسم دیکھیے اس پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ بیبیوں نے بین شروع کرنے کر دیے، اس شہید پہ بین، اس شہید پہ بین۔ ایک راوی کہتا ہے دو بچوں کے لاشیں پڑے تھے مگر ان پہ رونے والا کوئی نہ تھا، جب ان پہ رونے والا کوئی نہ دیکھا گیا تو ایک راوی کہتا ہے کسی نے سوال کیا، کیا یہ بچے یتیم ہیں؟ کیا ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی بہن نہیں ہے؟ سب لاشوں کے پاس رونے والے موجود ہیں مگر ان دو کو رونے والا کوئی نہیں ہے، یہ سننا تھا۔ زینب نے پلٹ کے کہا کہ یہ یتیم تو نہیں ہے، یہ زینب کے اون و محمد ہے۔ لیکن زینب کس کس کو روئے؟ بھیا حسین کو روئے، یا علی اکبر کو روئے، یا علی اصغر کو روئے، یا قاسم کو روئے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین،